बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، خرداد کی 5 مئی کی 26 اور شوال کی 14 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207 تا 209 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد ہم تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے اچھروں کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے الیکشن کمیشن نے آئندہ صدارتی انتخابات میں شورا نگہبان یا گارجین کونسل کے ذریعے اہل قرار دیے گئے 7 اہل امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے جنرل قاسم سلیمانی سمیت لبنان کی، فلسطین اور ان عرب ممالک کے شہداء کو یاد کیا جنہوں نے جنوبی لبنان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج اور دھرنے کو 6 مہینے پورے ہونے پر بدھ کو دہلی کی سرحدوں پر وسیع احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے ملک میں متوسط اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے فروغ اور نوجوانوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی کی تربیت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے الیکشن کمیشن نے آئندہ صدارتی انتخابات میں شورا نگہبان یا گارجین کونسل کے ذریعے اہل قرار دیے گئے 7 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق شورا نگہبان نے اہل امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ بیان کے مطابق شورا نگہبان نے جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی توثیق کی ہے ان میں سعید جلیلی، محسن رضائی، سید ابراہیم رئیسی، علی رضا زاکانی، سید امیر حسین قاضی، زادہ ہاشمی، محسن مہر علی زادہ اور عبد الناصر ہمتی شامل ہیں۔ آئین کی دفعہ 66 کے تحت تمام نامزد امیدوار جن کی صلاحیت کی تائید ہو چکی ہے اپنی انتخابی مہم شروع کرنے کے مجاز ہیں۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات 18 جون کو کرائے جائیں گے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ سن 2000 میں جنوبی لبنان کی آزادی فتوحات کے آغاز کا سلسلہ تھا۔ انہوں نے منگل کی رات جنوبی لبنان کی آزادی کی مناسبت پر غزہ کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے عید مزاحمت اور آزادی کی مناسبت پر 25 مئی کی رات اپنے خطاب میں کہا کہ اب ہم دو عظیم کامیابیوں کا، یعنی 25 مئی 2000 لبنان میں اور 21 مئی 2000 غزہ میں جشن منائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی مزاحمتی تحریک کے رہنماؤں اور ان کی فوجی شاخوں کے کمانڈروں نے حالیہ جھڑپوں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ سید حسن نصر اللہ نے اس موقع پر جنرل قاسم سلیمانی سمیت لبنان، فلسطین اور ان عرب ممالک کے شہداء کو یاد کیا جنہوں نے جنوبی لبنان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سن 2000 میں لبنانی قوم اور مزاحمت نے جو کامیابی حاصل کی وہ قومی تحریکوں اور پارٹیوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھی۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ سن 2000 کی فتح کا نتیجہ اسٹریٹجک تھا اور یہی سبب ہے کہ دشمنوں کے رہنماؤں نے اس اہم اور اسٹریٹجک شکست کے خطروں کی بابت خبردار کیا تھا۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ سیف القدس سامی آپریشن سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ بیت المقدس اور اس کے باشندوں کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، نہ کہ غزہ کی حفاظت کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کے باشندے اور مزاحمت مسجد الاقصیٰ اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کو تیار رہے۔ سید حسن نصر اللہ نے صہیونیوں سے خطاب میں کہا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ پر حملہ علاقائی جنگ کے معنی میں ہے اور اس کا مطلب اسرائیل کا زوال ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی چیف کمانڈر جنرل علی فدوی کا کہنا ہے کہ جنگ غزہ میں ہم نے الہی وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا اور اب ہم بہت جلد ہی یمن میں بھی اسی منظر کا مشاہدہ کریں گے۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ غزہ کی جنگ میں سب نے الہی وعدوں کو پورا ہوتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کی فوجی طاقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے، محدود وسائل کی بنسبت یہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایمان کی طاقت سے اللہ کے وعدوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جنرل فدوی نے کہا کہ باطل کے محاذ کی شکست یقینی ہے، تاہم اس کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے رہیں۔ واضح ہے کہ غزہ میں حالیہ 12 روزہ جنگ میں اسرائیل نے پوری طاقت سے غزہ پٹی پر حملے کیے، لیکن وہ فلسطینی گروہوں کی میزائل طاقت کو کمزور نہیں کر سکا۔ اب پوری دنیا میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ غزہ پٹی جیسے چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہوئے حماس ایک دوسری حزب اللہ تحریک بن گیا ہے اور اسرائیل اسے روکنے میں ناکام رہا ہے۔ فلسطین کے قومی و اسلامی گروہوں نے رام اللہ میں فلسطین کے پرچم تلے عوامی و استقامتی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ صہیونی فوجی نے ایک اور نوجوان فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کے قومی و اسلامی گروہوں نے رام اللہ میں اپنی ایک نشست میں آئندہ جمعے کو یوم غضب منانے کا اعلان کیا ہے۔ ان فلسطینی گروہوں نے اپنی نشست کے اختتام پر ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی مصنوعات کے بائیکاٹ اور اس غیر قانونی حکومت کے لیے امریکی حمایت کی مخالفت میں مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس بیان میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطین کی تحریک استقامت اور فلسطینی قوم کی کامیابی سے مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے ایجنڈے میں سر فہرست قرار پا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ غاصب صہیونیوں کے حملوں اور جارحیتوں سے فلسطینی عوام کی مزاحمت و استقامت سے متعلق عزم و ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری جانب غاصب صہیونی فوج کے خفیہ اہلکاروں نے غرب اردن میں وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کی خفیہ فورس کے اہلکاروں نے منگل کے روز شہر رام اللہ میں احمد جمیل الفہد نامی ایک فلسطینی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس میں وہ شہید ہو گیا۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج اور دھرنے کو 6 مہینے پورے ہونے پر بدھ کو دہلی کی سرحدوں پر وسیع احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کی تحریک اور احتجاج کو 6 مہینے پورے ہو گئے ہیں اور اسی مناسبت سے کسانوں نے دہلی کی سبھی سرحدوں پر زبردست احتجاجی مظاہرے کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پنجاب اور ہریانہ سے بڑی تعداد میں کسان دہلی کی جانب کوچ کر رہے ہیں۔ کسان لیڈر ڈاکٹر درشن پال نے کہا کہ ہم شہروں اور دیہاتوں سمیت دہلی کی سرحدوں پر مظاہرے کریں گے اور اس موقع پر کالے کپڑے، کالی پگڑی اور کالی پٹیاں باندھ کر سب ان مظاہروں میں شریک ہوں گے، جبکہ گھروں پر کالے جھنڈے نصب کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مظاہروں کے دوران وزیراعظم مودی کے پتلے بھی جلائے جائیں گے۔ کسان لیڈر کا کہنا تھا کہ ہم کرونا وبا کے دور میں سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مظاہرے کریں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ زرعی قوانین سے سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچے گا اور کسان کہیں کا نہیں رہے گا۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت تینوں قوانین کو غیر مشروع طور پر واپس لے، لیکن حکومت یہ مطالبہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 45 روز کے بعد پہلی مرتبہ کورونا کے نئے معاملات 2 لاکھ سے کم آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے اور 45 روز بعد پہلی مرتبہ 2 لاکھ سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 196,000 کورونا میں مبتلا ہوئے، جبکہ اسی عرصے میں 3,511 مریض کورونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,69,48,000 ہو گئی ہے، جبکہ ہندوستان میں اب تک تقریباً 20 کروڑ افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے ملک میں متوسط اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے فروغ اور نوجوانوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی کی تربیت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک بھر میں نوجوانوں کے نام اپنے خصوصی پیغام میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے 2 خصوصی منصوبے شروع کیے ہیں، جس سے استفادہ کر کے وہ اپنے آپ کو اور ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں میں روزگار کی مشکلات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ساری دنیا میں روزگار نجی شعبے میں ملتا ہے یا لوگ خود اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں، یعنی درمیانے اور متوسط صنعتیں جنہیں اسٹارٹ اپ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے دوسرے منصوبے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اسکیلز ایجوکیشن پروگرام کے ذریعے 1,70,000 اسکالرشپ دے رہی ہے، جن میں سے 50,000 ایسی اسکالرشپ ہیں جو صرف جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ جیسے شعبوں کے لیے دی جائیں گی۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 6-6 ماہ کے کورس کے بعد آپ کو وہ نوکریاں ملیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے ٹیکنالوجی کے انقلاب کی جانب جا رہی ہے۔ پاکستانی حکومت نے امریکہ کو پاکستانی سرزمین کے استعمال کی اجازت دینے کے حوالے سے میڈیا میں زیر گردش خبروں کی تردید کی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اس ملک کے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان نے امریکی فوج یا فضائیہ کو کوئی اڈا نہیں دیا اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جاری کیا سرائیاں بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہے اور ان سے گریز کیا جانا چاہیے۔ شام میں آج صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ شام کے نائب وزیر داخلہ ناصر دیم نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ صدارتی انتخابات کے موقع پر پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکیورٹی دستوں کو تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس اور سیکیورٹی فورس کو مکمل طور پر چوکسی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے ووٹنگ شروع ہوگی، جو شام 7 بجے تک جاری رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے، قدم منزلیں چوم چمکتی ہے ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان
بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام میں ہونے والے صدارتی انتخابات اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے جنازین اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے سرکردہ تجزیہ نگار جناب راشد احا صاحب اور تہران سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر گلشن عباس صاحب آغاز کرتے ہیں کراچی میں موجود مہمان راشد احا صاحب سے راشد صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2011 میں جب سے شام کے اندر دہشت گردی شروع ہوئی دہشت گردی کا بحران کھڑا کیا گیا پیدا کیا گیا امریکہ سعودی عرب اور بعض دیگر حکومتوں کی جانب سے اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھیں کہ یہ دوسرا صدارتی الیکشن ہے پہلا صدارتی الیکشن صدر بشار اسد نے جیتا تھا اور اس بار بھی وہ امیدوار ہیں میدان میں ان کے علاوہ بھی دو امیدوار ہیں اتنی تمام تر مشکلات دہشت گردی کے خلاف جنگ دہشت گردی مسلط کی گئی شامی عوام پر ظاہر ہے کہ حکومت فوج عوام سب اس سے متاثر ہوئے اس کے باوجود جمہوری عمل کا جاری رہنا شام کے اندر ظاہر ہے کہ پارلیمانی الیکشن بھی ہوئے ہیں اس دوران یہ کس بات کا پتہ دیتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو ہمیشہ سامراجی پالیسیز کی مخالفت کرتے رہے ہیں ان پر مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے بالخصوص جب ہم شام کا جو ذکر کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا 2011 میں جو ان کے خلاف داعش کو جمع کیا گیا اور دہشت گردی کو پروان چڑھایا گیا اور بڑے بڑے یعنی وہاں کی حکومتی عہدیداروں کو بڑے بڑے حکومتی اداروں عہدیداروں کو گویا کہ لقمہ اجل بنا لیا دہشت گردی نے تو اس کے باوجود آپ نے خود فرمایا کہ ایک الیکشن اور ہو چکا جس میں 2011 کے بعد جس میں بشار الاسد بڑی تھمپنگ میجورٹی سے جیتے اور ایک گویا کہ مقبول لیڈر کی حیثیت سامنے آیا اور پھر ابھی گویا کہ الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے اور اس میں تین کینڈیڈیٹ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بشار الاسد صاحب خود ہیں نفس میدان میں موجود ہیں اس کے اثر یہ ہے کہ عبداللہ سیلوم عبداللہ ہیں اور یہ محمود احمد مری ہیں تو یہ تین کینڈیڈیٹ آئے ہیں اور یہ الیکشن سب سے بڑی یہ ہے کہ ہار جیت کا فیصلہ تو الیکشن کے بعد عوام کرے گی لیکن عوام کے اندر جو جوش و خروش پایا جاتا ہے جو گویا کہ اقلانیت پائی جاتی ہے اور اپنے جمہوری نظام کو اپنے ملک کے جمہوری نظام کو محفوظ اور سلامت رکھنے میں جو ان کی یعنی کہ ان کا جو رجحان ہے ان کا جو ان کا جو عزم ہے یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے سامراجی نظام کے مسلط کردہ مشکلات کے باوجود انہوں نے مغرب کے جالی یعنی مغرب کا جو ایک عجیب سا جمہوری ڈھانچہ ہے نظام کا جس میں سب کچھ یعنی کہ مختلف طاقتیں ہے نا سرمایہ دار طاقتیں کرتی ہیں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل یورپ کے بہت سارے ممالک میں زائنس لابی کر دیتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے بد مقابلہ کرتے ہوئے
راشد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں آپ کو پھر ماضی میں لے چلوں گا راشد صاحب میں آپ کو پھر ماضی میں لے چلوں گا جب 2011 میں دہشت گردوں کو لا کر دنیا کے مختلف ملکوں سے جنگ مسلط کی گئی تھی شام کے عوام پر شام کی حکومت پر تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دہشت گردوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ شامی عوام ہے جو ایک عامر اور ڈکٹیٹر حکومت سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں دہشت گردوں کو دوسرے ملکوں میں سلایا گیا ان کو شامی عوام کہا گیا جن حکومتوں نے ان دہشت گردوں کی حمایت کی میں سعودی عرب کا نام کھل کر لے کر یہاں پر کہنا چاہوں گا کیا ان کے ہاں اس 11 سال میں کوئی الیکشن ہوا چھوٹی سطح کا بھی بلدیاتی سطح کا بھی محلے کی سطح کا بھی کوئی الیکشن ہوا
یہ تو کھلے عام سعودی عرب جو ہے رجت پسند شاہی حکومت ہے ان کی حکومت بقول خود ٹرمپ کے کہ اگر ہم حمایت چھوڑ دیں تو ایک گھنٹے بھی دو گھنٹے بھی ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکتے خود ان کے یعنی ان کے آقا کا یہ بیان ہے کہ حکومت نہیں رکھتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو باقی رکھے ہوئے ہیں تو اب اس میں کیا ڈھکی چھپی ایک اسلام کی ایک دم مس ریپرزنٹیشن تھی اسلامک سسٹم کوئی اسلامک سسٹم نہیں ہے وہاں یہ تو عوام میں خود امریکہ نے لوگوں میں یہ شہرت تھا کہ یہ ایک اسلامی حکومت ہے اسلامی تزارزہ اور خود سعودی شاہی حکومت جو ان کی اعلی کار حکومت تھی یہ مغربی استعمار کے گویا کہ غلام حکومت اور وہ اسی حساب سے اپنی مغربی سامراج سے ہم آہنگ اسلام کی تعبیر کے مطابق اپنے نظام کو چلا رہے تھے کہاں کی جب جہاں جسم کو کوئی مشارکت حاصل ہو عوام کو کوئی اختیار حاصل ہو یہ تو معمولی معلومی بات پر قتل کر دیا اور قتل بھی بے انتہائی وحشیانہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یعنی وہاں کے اتنے بڑے عالم باقر النمر کو انہوں نے قتل کر دیا
اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر گلشن عباس نقوی صاحب السلام علیکم جناب
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ گلشن صاحب یہ 2011 میں جو دہشت گردوں کے ذریعے بحران مسلط کیا گیا تھا شام میں اس کے بعد سے یہ دوسرا صدارتی الیکشن ہے ظاہر ہے کہ اس وقت تک داعش کی کمر توڑی جا چکی ہے جو باقی بچے دہشت گرد گروہ ہیں ان کا بھی تقریباً جو ہے یا تو صفایا ہوا چاہتا ہے یا جلدی ہو جائے گا اب ایسے میں جو الیکشن ہونے والا ہے اور جمہوریت کی ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے شام میں اس الیکشن کے اثرات آئندہ شام کے عوام اور شام کے جو مختلف ڈھانچے ہیں خواہ وہ سیکورٹی کے ہوں دفاعی ہوں یا خاص طور پر اقتصادی اور سماجی اس پر کس طرح سے مرتب ہوں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ سن 2011 کے بعد سے جب سے شام میں دوسرے ممالک سے دہشت گردوں کو لا کر وہاں پر شامی حکومت کا خاتمہ کرنے اور اسے سرنگون کرنے کی کوشش کی گئی تو بقول اس وقت امریکی وزیر خارجہ کہ اس نے کہا تھا کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے شام کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا نہیں چل پائے گی ان کا یہ خیال تھا لیکن اب 10 سال کا عرصہ اس بات کو گزر رہا ہے اور یہ دوسرے صدارتی انتخابات ہیں چونکہ شام میں صدارتی انتخابات کی مدت جو ہے وہ ایک صدر کی مدت عہدے کی وہ 7 سال ہے تو 2014 میں یہ انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد 7 سال کے بعد اب یہ 2021 کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ان انتخابات کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے خود شام کے اندر شام کی جو اقتصادی حالت ہے اس کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اثرات جو ہیں صرف شام تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے پر اس کے بہت اثرات ہیں جہاں تک شام کا تعلق ہے تو شام میں جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ وہ دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں کبھی کبھی وقتاً فوقتاً دہشت گرد سر ابھارتے ہیں سر اٹھاتے ہیں اور دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں. تو پچھلے جو انتخابات ہوئے تھے ان میں اور کل جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں ایک بڑا فرق یہی ہے کہ گزشتہ انتخابات میں شام کا بہت سارا علاقہ دہشت گردوں کے قبضے میں تھا, لیکن اب جو انتخابات ہو رہے ہیں تو شام کے اکثر علاقہ جو ہے, زیادہ تر جو علاقے ہیں وہ شام کی قانونی حکومت کے کنٹرول میں ہیں, اور دہشت گردوں کے پاس اب بہت کم علاقہ رہ گیا ہے. اور
گلشن صاحب, ایک خبر یہ بھی آئی کہ البتہ میڈیا کی طرف سے اس کو جو ہے وہ کافی ہوا دی جا رہی ہے کہ الیکشن کے موقع پر پولنگ کے دوران جبہت النصرۃ جیسے دہشت گرد گروہ کی طرف سے, البتہ وہ ہیں دہشت گرد گروہ, اسے کسی طرح کی بھی جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے گھنونی, کہ وہ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں, اس سے حملہ کر سکتے ہیں. اس بارے میں کیا یہ واقعی ایک صحیح معنوں میں اس کو ایک دھمکی اور تھریٹ سمجھا جائے, یا الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا مہم بھی ہو سکتی ہے؟
بہرحال اس میں دونوں امکان پائے جاتے ہیں, چونکہ یہ دہشت گرد گروہ ہیں, جبہت النصرہ ہو یا داعش ہو, تو ان سے ہر قسم کی توقع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. کوئی چیز بھی ان سے بعید نہیں ہے, انسانوں کی جانوں کی قیمت ان کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے, تو یہ انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں, تو ان سے یہ توقع تو کی جا سکتی ہے کہ یہ کاروائیاں انجام دیں گے.
گلشن صاحب, بشار اسد کے کردار پہ بات ہو رہی ہے, آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردوں نے دمشق کا پورا محاصرہ کر لیا تھا, حتیٰ دمشق شہر کے اندر بھی جو ہے وہ بعض علاقوں میں دہشت گرد داخل ہو گئے, تو دمشق کے اندر لڑائیاں ہو رہی تھیں, اس کے باوجود بشار اسد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ڈٹے رہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عرب ممالک کے بیشتر ڈکٹیٹر ایسے موقعوں پر ملک سے فرار کر جاتے ہیں, تو کیا یہی چیز شام کے عوام کی جانب سے ان پر اعتماد کی دلیل نہیں بن گئی؟
بالکل, چونکہ یہ جو شام میں جو دہشت گردی پھیلی تھی وہ بلکہ پھیلائی گئی تھی, وہ سن 2011 میں پھیلائی گئی تھی, اور اس کے 3 سال کے بعد 2014 میں شام میں پہلے انتخابات ہوئے تھے اس دہشت گردی کے بعد, تو کل یہ ملا کر 3 سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے, اور اس زمانے میں دہشت گردی بہت زیادہ تھی, تو ایسے مشکل حالات میں کہ جب ہر طرف جو ہے وہ دہشت گردوں کا دور دورہ تھا, اور ان کو امریکہ, اسرائیل اور سعودی عرب کی طرف سے مکمل حمایت حاصل تھی, تو ایسے زمانے میں چونکہ بشار اسد نے استقامت کا مظاہرہ کیا, ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, اور ڈٹ کر ان دہشت گردوں کا اور ان حتیٰ کہ ان ممالک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کیا, تو اسی کے نتیجے میں ان کو بہت زیادہ شام میں مقبولیت حاصل ہو گئی, اور ان انتخابات میں جو 2014 میں ہوئے تھے تقریباً 88% ووٹ خود بشار اسد کو ملے تھے, تو اسی کے نتیجے میں آج تک یعنی 10 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بشار اسد کی مقبولیت میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے, بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہرحال وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون سامنے آتا ہے, جیت کر آتا ہے, لیکن جو مقبولیت بشار اسد کو حاصل ہے میں سمجھتا ہوں کہ
بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں اسی طرح سے اپنے کراچی کے مہمان راشد احد صاحب کے. یقینی طور پر نتیجہ کچھ بھی ہو لیکن جیت شام کے عوام کی ہوگی, شام کے سیاسی نظام حکومت کی ہوگی, جس نے پچھلے 10 برسوں کے دوران انتہائی بے جگری کے ساتھ دہشت گرد گروہوں اور دہشت گرد گروہوں کے آقاؤں میں جملہ امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب کا مقابلہ کیا, اور آج شام کے عوام اس پوزیشن میں ہیں کہ 7 سال بعد ایک بار پھر اپنے صدر کا انتخاب اپنی مرضی کے مطابق کرنے جا رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے. قبل اس کے کہ ہم پروگرام صبح امید آپ کی خدمت میں پیش کریں, ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے. سامعین, اس وقت آپ ہماری صبح کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں, اور یہ نشریات ہم پیش کر رہے ہیں میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر, جبکہ ہماری شام کی یعنی دوسری مجلس کی نشریات روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں, اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehat.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بھی قسم کا گناہ کرے اور اس کے بعد دل سے پشیمان ہو جائے تو خداوند عالم اس سے پہلے کہ وہ زبان سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرے اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، انسان کے اندر فطری طور پر اجتماعی تمایل پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے ارتباط بڑھانے اور میل جول کا شوق رکھتا ہے۔ یہ اجتماعی تمایل جہاں اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہاں زندگی کی ایک اہم ضرورت بھی ہے، کیونکہ زندگی کی بقا اجتماع کے بغیر ایک ناقابل تصور حقیقت ہے۔ لہذا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے صنف کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ پس دوستی اجتماعی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اسلام نے بھی اسی دوستی کو، جو دینی اصول اور ضوابط پر مبنی ہو، احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اپنی زندگی میں کامیاب ہونے اور سعادت و کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو دوستی کرنے کی تلقین کی ہے۔ اسلام کے سب سے عظیم پاسبان حضرت امام علی علیہ السلام بھی ایسے انسان کی قدردانی کرتے ہیں جو ایک اچھے دوست کو اپنی زندگی کا شریک بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اچھا دوست پیدا نہ کرنے والے کی سخت مذمت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سب سے عاجز انسان وہ ہے جو اپنے لیے دوست پیدا نہ کر سکے، اور اس سے بھی عاجز وہ ہے جو ایک دوست کو پانے کے بعد اسے کھو دے۔ دوست انسان کی زندگی میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ وہ روح کی طرح انسان کے بدن میں نفوذ کرتا ہے، ایک آئینے کی طرح اچھائی اور برائی کو ہمارے سامنے مجسم کرتا ہے اور اچھے اور برے کاموں کی یاد دلاتا ہے۔ پس اپنے دوست کے اثرات کو اپنے رفتار و کردار میں ڈھونڈنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی پر کس طرح کا اثر ڈالتا ہے۔ امام علیہ السلام نے دوستی کی ضرورت کو عقل مندی سے تعبیر کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سے دوستی کرنا آدھی عقل کے برابر ہے، اور فقدان دوست کو غربت سے تشبیہ دی ہے۔ کتنے ہی دور رہنے والے ایسے ہیں جو اپنوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، اور کتنے ہی اپنے ہیں جو دور رہنے والوں سے بھی زیادہ اجنبی ہیں۔ غریب اور اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ بس یہ فرامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان پر لازم ہے کہ اپنے لیے ایک اچھا دوست انتخاب کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے دوست کا انتخاب کس طرح کریں؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس سلسلے میں کچھ شرائط بیان کیے ہیں، جیسے ایسا دوست منتخب کریں جو ناصح ہو، یعنی جو ہمیشہ اپنے دوست کو نصیحت کرے چاہے اچھی ہو یا بری، دوستی میں اعتدال ہو، یعنی اپنے دوست سے ایک حد تک دوستی کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے بھی ایک حد تک دشمنی کرو کہ شاید وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ اپنے دوست کو تحفہ دینے میں سبقت کرو، مثلاً اگر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے تو اس سے بہتر اسے عطا کرو، اور جس نے نیکی کا ہاتھ بڑھایا تم اس سے زیادہ اسے اجر دو، اس کے باوجود زیادہ اجر اسی کے لیے ہے جس نے نیکی کرنے اور تحفہ دینے میں پہل کی ہو۔ اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ خوش روئی اور خوش خلقی سے پیش آؤ کیونکہ یہ لوگوں سے دوستی کرنے کا وسیلہ ہے۔ اپنے دوستوں کی بدی کا جواب نیکی سے دو، اور اپنے دوست کو نیکی کے ذریعے سے سزا دو، اور اس کی بدی اور برائی کو تحفے اور بخشش کے ذریعے سے دور کرو۔ پس اگر انسان اپنے دوست کے حق میں ان آداب کی رعایت کرے گا اور امام علی علیہ السلام کے ان فرامین کو اپنے اعمال و رفتار میں نمایاں کرے گا تو وہ صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے اس اہم باب یعنی دوستی کو قائم اور دائم رکھے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ایک اچھے دوست سے جدا کرتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے کاموں کو انجام دینے سے پرہیز کرے جو دوستی کو توڑنے کا سبب بنے، جیسے غصہ، بدگوئی، تکبر، غیبت، آبرو ریزی، کیونکہ یہ سب ایسے عوامل اور اسباب ہیں جو دوستی کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ اگر انسان واقعی معنوں میں کسی کو اپنا دوست مان چکا ہے تو پھر اسے حتی الامکان ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ دوستی میں خلل واقع نہ ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شفیق حیدر صاحب دوسی پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ آپ کے ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام اچھے ہوتے ہیں، خاص کر نوجوانوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں، منارے نور، کلام نور، مناسبتی پروگرام اور صبح امید ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ تمام سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترم شفیق حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
آج سے صدیوں پہلے کا ذکر ہے کہ جاپان میں کسی جگہ لومڑ، بندر اور خرگوش رہتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو باقی دو اس کو کھانے کے لیے کچھ دیتے۔ اسی طرح وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن چاند پر رہنے والے بوڑھے نے زمین پر دیکھا۔ اس کی نظر ان تینوں پر پڑی۔ وہ بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، کتنے اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو پیار اور محبت سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تینوں بہت گہرے دوست ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے کہ ان میں سب سے زیادہ رحم دل کون ہے، ان کا امتحان لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر دوسرے دن وہ فقیر کا بھیس بدل کر اس جگہ پہنچا جہاں بندر، لومڑ اور خرگوش رہتے تھے۔ اس نے کہا، میں تین دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ خرگوش، بندر اور لومڑ ایک ساتھ بولے، بابا آپ یہاں بیٹھیں، ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بندر بہت سارے پھل اور لومڑ دریا سے ایک بڑی سی مچھلی شکار کر کے لے آیا، لیکن خرگوش بیچارے کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو وہ بوڑھے فقیر کے لیے لاتا۔ خرگوش نے بندر سے کہا، میرے لیے کچھ لکڑیاں تو اکٹھی کر دو۔ بندر نے بہت ساری لکڑیاں لا دی۔ پھر اس نے لومڑ سے کہا، آپ ذرا ان کو آگ تو لگا دو۔ لومڑ نے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ خرگوش نے روتے ہوئے چاند کے بوڑھے فقیر سے کہا، بابا میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، بندر اور بھیا لومڑ آپ کے لیے کچھ لائے، لیکن میں آپ کے لیے کچھ نہ لا سکا، اس لیے میں اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہا ہوں۔ جب خوب اچھی طرح پک جاؤں تو نکال کر کھا لینا۔ یہ کہہ کر خرگوش آگ کی طرف دوڑا، لیکن چاند کے بوڑھے نے اسے پکڑ لیا اور ان تینوں سے کہنے لگا، پیارے دوستو، میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم تینوں امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن تم میں سب سے زیادہ رحم دل اور مہربان ننھا خرگوش نکلا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھا خرگوش کو چاند پر لے گیا۔ اگر آج بھی آپ چمکتے پورے چاند کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک خرگوش نظر آئے گا جو صدیوں پہلے چاند کے بوڑھے کے ساتھ گیا تھا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ قبل اس کے کہ ہم تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی فریکوینسیاں ایک بار پھر نوٹ فرما لیجئے۔ اس وقت آپ ہماری صبح کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں جو روزانہ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے دوسری مجلس تک کے لیے، سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 خرداد، 14 شوال اور 26 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ شوال سن 573 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ، محدث، متکلم اور مفسر قطب الدین راوندی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے برسوں تک اپنے زمانے کے یگانہ روزگار علماء اور اساتذہ سے علم حاصل کیا اور علم فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن میں انتہائی مہارت حاصل کی۔ انہوں نے تقریباً 80 کتابیں تحریر کی، جن میں سے تفسیر القرآن، آیات الاحکام اور اسباب النزول کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چھبیس مئی سن 1880 عیسوی کو فرانسیسی ڈاکٹر الفونس لاوران نے ملیریا کی بیماری کی وجہ کا پتہ لگایا۔ الفونس لاوران ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے اور ان کو الجزائر بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے ملیریا کی بیماری کے بارے میں، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں ہر سال بہت سے انسان موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، تحقیقات کرنے کا مناسب موقع سمجھا اور بالآخر 26 مئی سن 1880 کو ملیریا بیماری کی وجہ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر لاوران کو 1907 میں طبی تحقیقات انجام دینے پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ چھبیس مئی سن 1928 عیسوی کو ہندوستان نے اولمپک میں پہلا طلائی تمغہ حاصل کیا۔ یہ طلائی تمغہ ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے حاصل کیا تھا۔ اولمپک کھیلوں میں ہاکی کا کھیل پہلی مرتبہ 1908 میں لندن اولمپک میں شامل کیا گیا۔ 1912 میں اس کھیل کو شامل نہیں کیا گیا. 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے باعث اولمپک کھیل نہیں ہو سکے. 1920 میں ہاکی کو ایک بار پھر اولمپک کھیلوں میں شامل کیا گیا, مگر 1924 کے اولمپک میں اس کھیل کو دوبارہ حذف کر دیا گیا. اس دوران پیرس میں فیڈریشن انٹرنیشنل ڈی ہاکی کا قیام عمل میں آیا, جس کے بعد ہاکی کو مستقل بنیادوں پر اولمپک کھیلوں میں شامل کر لیا گیا. 1928 میں ہالینڈ میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان ملک ہالینڈ کو 3-0 سے ہرا کر اولمپک میں ایک نئی تاریخ رقم کی. چھبیس مئی سن 1972 عیسوی کو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اسٹریٹجک ہتھیاروں کو محدود کرنے کے لیے سالٹ ایک معاہدہ ہوا. سالٹ ایک معاہدہ 5 سال یعنی 1977 عیسوی تک کے لیے کیا گیا تھا, لیکن دونوں ملکوں کے سربراہوں نے مفاہمت نامے پر دستخط کیے اور اس طرح مذکورہ معاہدے میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی گئی. 18 جون سن 1979 عیسوی کو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان اسی سلسلے میں سالٹ دو معاہدہ بھی ہوا تھا. افسوس کہ اس طرح کے معاہدے طے پانے کے باوجود بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک بدستور یہ ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. چھبیس مئی سن 1981 عیسوی کو خلیج فارس تعاون کونسل کی تشکیل کا اعلان کیا گیا. اس کونسل میں خلیج فارس کے 6 ساحلی ممالک سعودی عرب, کویت, متحدہ عرب امارات, بحرین, قطر اور عمان شامل ہیں. اس کونسل کی تشکیل کا ظاہری مقصد رکن ممالک کے درمیان اقتصادی, سیاسی اور فوجی تعاون اور بیرونی خطرات کے مقابلے میں ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنا تھا, مگر اس کی تشکیل کی بنیادی وجہ ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات, نیز اس خطے میں سامراجی اہداف کا تحفظ کرنا تھا. اپنے قیام سے لے کر آج تک خلیج فارس تعاون کونسل نے نہ عربوں کے مفاد میں کوئی قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی امت مسلمہ کے مفاد میں آج تک کوئی کام کر سکی ہے, بلکہ خلیج فارس کے علاقے میں اغیار کی موجودگی اسی تنظیم کا ایک کارنامہ شمار ہوتا ہے. خلیج فارس تعاون کونسل کا سربراہی اجلاس سال میں ایک بار ہوتا ہے. پانچ خرداد سن 1384 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور مؤذن استاد رحیم مؤذن زادہ اردبیلی نے وفات پائی. مؤذن زادہ خاندان کے اکثر افراد مؤذن تھے اور دیگر مذہبی سرگرمیاں انجام دیتے تھے. رحیم مؤذن زادہ, جو شیخ عبد الکریم کے فرزند اکبر تھے, اپنے والد کے راستے پر زیادہ سنجیدگی کے ساتھ چلے اور والد کے انتقال کے بعد ان کی جگہ اذان دینے کا سلسلہ جاری رکھا. استاد رحیم مؤذن زادے کی مشہور اذان وہ اذان ہے جو انہوں نے سن 1334 ہجری شمسی میں دی تھی. اس سلسلے میں خود مؤذن زادے کا کہنا ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں اذان دی تاکہ اسلامی اور ایرانی ثقافت کے لیے ایک عظیم یادگار باقی رہے. یہ ممتاز ایرانی مؤذن 80 سال کی عمر میں تہران میں وفات پا گئے. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے ختم ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم ahimi.